سبق نمبر 17. عزیز سامعین، السلام علیکم. ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اسی پر چلے جو اس نے قائم کی ہے، تاکہ اس کو ابدی امن اور سلامتی حاصل ہو. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم نے آج ارادہ کیا ہے کہ خدا کے فضل سے اور اس کی مدد سے پچھلا سارا پروگرام جو ہم نے موسیٰ کی توریت میں سے اب تک سیکھا ہے دہرائیں. توریت شریف بائبل مقدس کا پہلا حصہ ہے. یہ حصہ بڑا ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جو خدا نے خود رکھی. اسی کے ذریعے ہم جو سنتے ہیں وہ جان کر جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. توریت شریف 5 کتابوں پر مشتمل ہے. پہلی کتاب کو پیدائش یا تکوین کہتے ہیں. پیدائش کی کتاب کے 50 باب ہیں. تاریخی اس باب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم 11 باب تک جا پہنچے ہیں اور اسے سیکھ چکے ہیں. کیا آپ کو یاد ہے کہ کتاب مقدس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں دوبارہ دیکھیں. لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خدا ابدیت کا مالک ہے. ابتدا میں جب دنیا میں کچھ نہ تھا تو خدا موجود تھا. خدا ابدی روح ہے جس کا کوئی شروع نہیں. اسی لیے کلام خدا کی پہلی آیت کہتی ہے، خدا نے ابتدا میں. پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا بنانے سے پہلے خدا نے لاکھوں طاقتور روحیں بنائی اور انہیں فرشتے کہا. فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ ہوشیار اور حسین ترین تھا، اور وہ فرشتہ لوسیفر تھا جسے خدا تعالی نے سب فرشتوں کا سردار بنا رکھا تھا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ لوسیفر بہت مغرور ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں خدا تعالی کی جگہ ہر شے کا مالک بنوں گا. بہت سارے لوسیفر کے ساتھ مل کر گناہگار ٹھہرے. کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس نے لوسیفر کو اور اس کے ساتھی بد فرشتوں کو اپنی حضوری سے نکال دیا. لوسیفر کا نام تبدیل کر کے شیطان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے بغاوت. شیطان اور بد فرشتوں کو اپنی حضوری سے نکالنے کے بعد خدا پاک نے ان کے لیے آگ کا عذاب پیدا کیا جس کی آگ کبھی نہیں بجھے گی. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ عدالت کے روز خدا پاک جو سچا اور عادل ہے شیطان کو اس کے پیروکاروں سمیت اس آگ میں ڈالے گا. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ خدا قدوس نے 6 دن میں زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کو پیدا کیا صرف اپنے کلام سے. خدا پاک نے انسان کی خاطر سب کچھ بنایا جسے اس نے اپنی خوشی اور جلال کے لیے بنایا تھا. خدا ان پاک نے جو کچھ بنایا ان سب مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ خدا پاک نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. خدا پاک نے چاہا کہ انسان کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا اور نہایت ہی بامقصد ہو. اسی سبب سے خدا پاک نے انسان کے اندر سوجھ بوجھ رکھنے والی روح ڈالی تاکہ انسان خدا پاک کو جانے اور پہچانے. خدا نے انسان کو دل بھی دے دیا تاکہ وہ خدا پاک سے پیار محبت رکھے. خدا پاک نے اسے آزاد مرضی بخشی تاکہ وہ اس بات کا چناؤ کر سکے کہ آیا وہ خدا کی باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا. توریت شریف کے دوسرے باب میں ہم نے سیکھا کہ خدا پاک نے زمین پر مشرق کی جانب عدن میں خوشی کا باغ لگایا، اور جس انسان کو اس نے بنایا تھا یعنی آدم کو اس باغ میں رکھا. خدا پاک نے اپنی رحمت سے اسے اس کی ضرورت کی ہر شے بخشی تاکہ وہ امن و سلامتی اور خوشحالی کی زندگی گزارے. جس روز خدا پاک نے آدم کو بنایا اسی روز اس نے حکم دیا کہ تو باغ کے سب درختوں کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو کیسے آسان اور سادہ سے امتحان سے پرکھا اور اختیار دیا کہ وہ خدا پاک کا حکم مانے یا نہ مانے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جس روز خدا پاک نے حضرت آدم کو بنایا اسی روز اس نے ایک خوبصورت تحفہ حوا کے نام سے عطا کیا. اس طرح 6 دنوں میں خدا قدوس نے تخلیق کا سارا کام مکمل کیا. خدا کا کلام فرماتا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے. 7ویں روز خدا تعالی نے آرام کیا کیونکہ وہ اپنے سارے تخلیقی کام سے فارغ ہو گیا تھا اور اس نے جو کچھ بنایا تھا اسے دیکھ کر خوش ہوا. تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ گناہ ہماری دنیا میں کیسے آ ٹپکا. خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک روز جب آدم اور حوا उस नेकोबद की पहचान के दरख्त के पास खड़े थे जिसका फल खाने से खुदा ने उन्हें मना किया हुआ था, तो शैतान आया। उसने चलाक और होशियार सांप का भेस बदला हुआ था और वह हवा से हमकलाम होकर कहने लगा, और सांप कुलदश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन ये जो दरख्त है नेकोबद जो के दरमियान में है, इसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम इसे ना खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। सामिन, फिर हमने देखा कि शैतान ने खुदा के कलाम की कैसे तरदीद की। खुदा ने आदम और हव्वा को क्या हुक्म दिया था कि अगर उन्होंने मना किया हुआ फल खाया तो उनके साथ क्या होगा? खुदा ने फरमाया था कि तुम मर जाओगे, और शैतान ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। आदम और हव्वा ने किसकी बात मानी, खुदा पाक की या शैतान मरदूद की? अफसोस, खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्होंने शैतान की बात का यकीन किया मगर खुदा के हुक्म का यकीन ना किया, और फिर उसी दरख्त का फल खाया जिसके खाने से खुदा पाक ने मना किया था। शैतान ने हवा को धोखे में डाला ताकि वह गुनाह करे। आदम ने जानबूझकर खुदा का हुक्म तोड़ा और शैतान की बात मानी। तो खुदा का कलाम फरमाता है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सबने गुनाह किया। इसका नतीजा यह हुआ कि खुदा पाक ने आदम और हव्वा को जन्नत अल फिरदौस से बाहर निकाल दिया जैसा कि उसने पहले फरमाया था, लेकिन उन्हें बागे अदन से बाहर निकाल देने से पहले उसने वादा किया कि वो एक निजात दहिंदा दुनिया में भेजेगा जो बनी आदम को उनके गुनाहों से रिहाई देगा और शैतान और गुनाह और मौत के इख्तियार से उन्हें आजाद करेगा। इस वादे के सबूत में खुदा ने उन्हें कुछ जानवर जिबा किए और आदम और हवा के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए और उन्हें पहनाए। इन जानवरों की कुर्बानी के जरिए खुदा आदम और हवा को यह सबक सिखा रहा था कि गुनाह की मजदूरी मौत है और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। पैदाइश के चौथे बाब में हमने सीखा कि आदम के दो बेटे काइन और हाबिल थे, और हाबिल ने गुनाह की कुर्बानी के तौर पर बेऐब बर्रा खुदा के हजूर जिबा किया जैसे खुदा का हुक्म था, मगर काइन ने चाहा कि वो अपने ही तरीके से अपनी फसल का हदिया पेश करके खुदा के हजूर मकबूल ठहरे जो कि लानती जमीन की पैदावार थी। तो खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा ने हाबल और उसके हदिये को कबूल किया मगर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। खुदा ने काइन को पुकारा और उसे भलाई का मौका दिया ताकि वो अपने किए पर पछताए और खुदा की कबूलियत की राह को कबूल करे, मगर काइन ने ऐसा ना किया बल्कि वो नाराज हुआ, गजबनाक हुआ और अपने छोटे भाई हाबिल को हलाक कर दिया। इसके बाद खुदा पाक ने आदम और हवा को एक और बेटा दिया जिसका नाम सीत था। सीत हाबिल की राह पर चला, वो खुदा पर उसके कलाम पर ईमान लाया और कुर्बानी का खून लेकर खुदा के पास गया। फिर हमने देखा कि वहां आदम से दो नस्लें चली, एक नस्ल काइन की और दूसरी सीत की। काइन की औलाद ने खुदा को कबूल ना किया मगर सीत की नस्ल ने खुदा को कबूल किया और उनमें हनोक भी था। हनूक बदकार लोगों में खुदा के साथ साथ चलता था। फिर हनूक का पोता हुआ जिसका नाम नूह था। नूह के दिनों में खुदा ने बनी आदम को उनकी बदकारी के सबब पानी के तूफान के जरिए रुए जमीन से मिटा डालने का फैसला किया। इस सरकश नस्ल में सिर्फ नूह ही था जो खुदा पर ईमान लाया। उसके ईमान लाने के बायस खुदा ने उसे हुक्म दिया कि वो कश्ती बनाएगा ताकि जो लोग तौबा करें और उसका हुक्म मानकर कश्ती के अंदर आ जाए वो पानी के तूफान से हलाक ना हो। पूरे 100 साल तक खुदा ने बर्दाश्त किया और लोगों को मौका दिया कि वो तौबा करें और खुदा को कबूल कर लें। फिर कश्ती तैयार हो गई मगर लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा ना की और खुदा के फरमान को कबूल ना किया सिवाय नूह के और उसके खानदान के। आखिरकार खुदा ने अपना वादा पूरा किया और जिसने भी सच्चाई को कबूल ना किया उसने सजा पाई और पानी के तूफान का शिकार हुआ, मगर नूह और उसका खानदान बच गए। नूह के तीन बेटे थे, सिम, हाम और याफ। दुनिया के तमाम लोग इन ही तीनों की नस्ल से हैं। फिर हमने देखा कि अभी ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि लोगों ने खुदा ताला को और उसके कलाम को फरामोश कर दिया। اپنے آخری سبق میں ہم نے دیکھا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ایک ہی مقام پر جمع کرنے کا سوچا تاکہ وہ ایک بڑا شہر بنائیں جس کا برج آسمان تک بلند ہو اور وہ خدا کا مقابلہ کریں اور سرکشی کرتے ہوئے خدا کی قدرت سے آزاد ہو جائیں۔ پھر خدا نے ان کی زبان میں فرق ڈالا اور وہ پوری دنیا میں پراگندہ ہو گئے۔ اس شہر کا نام بابل مشہور ہوا جس کا مطلب ہے پریشانی۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے تورات کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب سے گیارہویں باب تک جو کچھ سیکھا وہ یہی ہے۔ تو ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا مختصر خلاصہ کیسے بتائیں؟ ابتدا میں جو کچھ ہوا اور اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھانا چاہتا تھا خدا، اور بہت سارے سبق ابھی تک سیکھنے والے باقی ہیں، مگر آج وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر ہم صرف دو سبق کو بیان کریں گے۔ ایک سبق یہ ہے کہ انسان ناراض ہے، دوسری حقیقت جو سیکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ خدا راست اور عادل ہے۔ ہم نے جو آج پڑھا اور جو ہم نے دہرایا اس میں یہی ہے کہ انسان ناراست اور خطا کار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ناراستی باغ عدن سے شروع ہوئی جب آدم نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا۔ ہم نے یہ نافرمانی دوبارہ آدم کے پلوٹے بیٹے کائن میں دیکھی جس نے قربانی کے اس طریقے کو قبول نہ کیا جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ ہم نے یہی ناراستی اور بدکاری کائن کی اولاد اور نوح کی پشت میں دیکھی جنہوں نے بابل کا برج بنانے کی کوشش کی۔ نسل آدم کی کہانی کا مختصر نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ناراست اور خطا کار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ جیسے ہم نے آدمیوں کی ناراستی دیکھی ویسے ہی خدا کی مہربانی اور راست بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ ہم نے خدا پاک کی سچی عدالت اس وقت دیکھی جب اس نے لوسیفر کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اسے اپنی رفاقت سے الگ کیا۔ پھر اس کی سچی عدالت دوبارہ اس وقت دیکھی جب اس نے آدم اور حوا کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی حضوری سے باہر نکالا۔ پھر خداوند کریم نے یہ وعدہ کر کے اپنی رحمت کو ظاہر کیا کہ وہ آدم اور حوا کی اولاد کو ان کے گناہوں کی قیمت ادا کر کے رہا کرے گا۔ اس کے علاوہ خدا کی رحمت کی خوبی کا اظہار اس کی شریعت کے بیان سے ہوا جو کہ یوں ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ خدا نے ایسی سچی عدالت ظاہر کر دی ہے اور اس نے حابل کے برے کی خون کی قربانی قبول کی اور کائن کی نامنظور کی، کیونکہ وہ نجات کی اور معافی کی بتائی ہوئی راہ کا چھوڑ کر اپنی مرضی کا ہدیہ لایا جو خدا کو پسند نہ تھا۔ پھر ہم نے حضرت نوح کے زمانے میں اس کے سچا انصاف کرنے والی فطرت دیکھی جب اس نے لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے پورے 100 سال دیے۔ تو پھر خدا نے سب منکروں کو پانی کے سیلاب سے بہایا۔ ہم نے دیکھا کہ بابل کے جن لوگوں نے بغاوت کی اور خدا کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کی، خدا نے کس طرح ان کی زبانوں کو مکس کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہ سمجھ پائیں۔ یہ خدا کی عدالت کے مختلف طریقے تھے جو ہم نے دیکھے۔ جی ہاں، خدا بالکل سچا اور عادل ہے اور وہ اپنے لوگوں کی عدالت اپنے انصاف کے معیار کے مطابق کرے گا۔ ناانصاف، بدکار اپنے اچھے اعمال کی بنا پر خدا کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا کا پاکلام بیان کرتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تورات شریف کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے 11 بابوں میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنی سچی عدالت سے متعلق اہم اور بڑی سچائی ہمیں سکھائی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور راست باز آدمی کے لیے کوئی امید نہیں کہ خدا اسے قبول کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، گناہگاروں کے لیے امید ہے۔ خدا نے اپنے فضل سے ہمیں ایک راہ دکھا دی ہے جس پر چل کر آدم کی گناہگار نسل خدا کی نگاہ میں پاک ٹھہر سکتی ہے۔ کیا آپ اس نجات کی راہ سے واقف ہیں جو خدا نے گناہگاروں کے لیے مقرر کی ہے؟ اگر آپ کو خدا کی عدالت کی سچی راہ کی اب تک سمجھ نہیں آئی تو آئیں ہمارے اگلے پروگرام میں حصہ لیں جس میں ہم خدا پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کے بارے میں سیکھیں گے، جسے خدا کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ اور دوست، اب آپ سے ہم اپنے اگلے پروگرام میں اسی تفصیل کے ساتھ ملاقات کریں گے۔